بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي المؤجل والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. صلوات و سلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا ہے، اور وہ چاہتا تو ایک جگہ ساکن بنا دیتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس کی دلیل بنا دیا. اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے. جو لوگ اس کائنات کو سرسری نظر سے دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، کیونکہ انسان پیدائش سے آشنا ہو گیا ہے تو وہ ان چیزوں سے بڑی آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اس کو ان نعمتوں کا احساس نہیں ہے. اور کائنات میں ہونے والے واقعات جو واقعاً اپنی جگہ پر معجزہ ہے، اس کو دیکھنے سے ہماری نگاہیں قاصر ہیں. جب چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے تو ہم معجزہ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کہیں جو ہے درخت سے جو ہے خون نکل رہا ہے، ہم معجزہ سمجھ کے دوڑ پڑتے ہیں. فلاں پتھر سے جو ہے خون نکل رہا ہے، ہم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. ہم ان چیزوں کو معجزہ سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے درمیان میں اتنی بڑے بڑے معجزات ہو رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے صرف نظر کر جاتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ معجزہ ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. مثال کے طور پر اختلاف لیل و نہار، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. اگر کسی کو معجزہ، کیونکہ یہ معجزے چونکہ دن و رات ہو رہے ہیں، مسلسل دہرائے جا رہے ہیں، اس لیے ہم اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. اگر فرض کیجئے کہ ہم اندھیری رات میں پیدا ہوتے اور ہمیں صبح کی خبر نہ ہوتی، تو ہم کیسے یقین کر لیتے کہ تاریکی کبھی روشنی میں بدل سکتی ہے؟ ایک ایسا چراغ بھی جلایا جا سکتا ہے جو ذرے ذرے کو منور کرتے. ہم چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اگر پیدا ہوتے تو کبھی یہ گمان بھی کر سکتے تھے کہ اتنے بڑے سورج کے چہرے پہ کوئی نقاب بھی ڈال سکتا ہے؟ کبھی یہ روشنی جو ہے اندھیرے میں بدل سکتی ہے؟ کبھی یہ دوپہر ٹل بھی سکتی ہے؟ کس میں اتنی ہمت ہے جو اپنے ہاتھ سورج تک لے جا کے اس کے رخ کو پلٹ دے؟ تو سورج کا غروب ہونا کتنا بڑا معجزہ ہے. اتنا بڑا سورج خود سے غروب کر جا رہا ہے، آپ کے لیے بڑی آسانی ہے، لیکن آپ اس کو معجزہ نہیں سمجھتے. سورج کا طلوع ہونا معجزہ ہے. اتنی بڑی دنیا، اتنی تاریک اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو رہے ہیں، ذرہ ذرہ منور ہو رہا ہے، یہاں تک کہ آنگن کی روشنی جو ہے وہ دالان تک پہنچ رہی ہے، دالان کی روشنی کمروں کو روشن کی ہوئی ہے، لیکن ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اتنی بڑی روشنی کہاں سے آ رہی ہے. تو دن رات ہم معجزات دیکھتے ہیں. سمندر کا وجود ایک معجزے سے کم نہیں ہے، بارش کا برسنا، بادلوں کا گرجنا ایک معجزے سے کم ہے. بارش جو برستی ہے کتنی عجیب بات ہے، جبکہ آسمان پہ کوئی سمندر نہیں رکھا ہوا ہے، کہ اوپر سے بارش ہو رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں سے پانی کو اڑاتا ہے، ابر کے ذریعے سے، پھر ابر کو ہوائیں جو ہے اپنے دوش پر ابر کو اٹھائے لیے پھرتی ہیں، ہر چیز میں جو ہے نشانیاں ہیں، اور پانی ایسے ہی نہیں برس جاتا ہے، خطرے خطرے کی شکل میں برستا ہے. یعنی پورا جو ہے ایک پورا حساب ہے، ایک کتاب ہے کہ کتنی مقدار میں برسنا چاہیے کہ انسان کے لیے یہ جو ہے رحمت بن کے برسے اور جو ہے عذاب بن کے نہ برسے. یہی بارش انسان کے لیے زحمت بھی بن سکتی ہے، یہ عذاب کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے. دھڑ سے اگر گر جائے، لیکن جو ہے یہ کون ہے جو چھنی میں چھان کے جو ہے برسا رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ لمٹ کے ساتھ ہے، اس کا مقدار معین ہے، اس کا وزن معین ہے. اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کیونکہ خود سورج ایک قسم کی جو ہے نا نعمت ہے، اور اس نعمت پر بالائے نعمت یہ ہے کہ اس کا سایہ بھی پڑتا ہے نا، بارش کا سایہ بھی پڑتا ہے، وہ سورج کا سایہ بھی پڑتا ہے، سورج سائے کے ساتھ جو ہے ہم تک پہنچتی ہے. یعنی سورج جب آتا ہے تو صرف سورج کی جو ہے روشنی ہی ہم تک نہیں پہنچتی، اس روشنی کے طفیل میں سائے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سایہ پیدا ہونا بھی اللہ سبحانہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ بھی ہماری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سایہ بھی خود سے پڑتا ہے، نہ صرف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا سورج کو خلق کیا ہے، بلکہ سائے کو بھی اسی نے خلق کیا ہے، سائے بھی اسی نے خلق کیے ہیں جس نے سورج خلق کیا. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو جو ہے نا ساکن کر دیتے. یہ سب نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ان نعمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند عالم نے کس طرح سے جو ہے انعامات احسانات کیے ہیں. اسی لیے سورہ رحمان میں کہا کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. یعنی اس کو نعمت کے تو وہ سمجھ رہا ہے یہ سب عادی چیزیں ہیں، یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا، ہوئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، یہ نہیں سمجھتا، بلکہ شاید یہ ہونا ہی چاہیے تھا. یہ سیب، یہ انگور، یہ روم، یہ مختلف قسم کی انواع و اقسام کے میوے، یہ سب اللہ کے نعمات میں سے ایک نعمت ہیں. تو قدرت کے انعامات و احسانات میں اشیاء کے وجود کے ساتھ ساتھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی کیفیات کا بھی بڑا حصہ ہے. مثال کے طور پہ آفتاب کا وجود ایک نعمت ہے، اور پھر اس سے پیدا ہونے والا سایہ دوسری نعمت ہے، اور سائے کا متحرک ہونا یہ تیسری نعمت ہے، کیونکہ سائے گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں، ہے نا، اور پھر اس کا تدریجن بڑھنا اور اس طرح کم ہونا بھی ایک نعمت کبرا ہے. یہی حال پانی اور بارش کا ہے کہ اس کے وجود کے علاوہ اس کا ہر جگہ پہنچنا، سیال اور رواں ہونا بھی ایک نعمت پروردگار ہے. پھر ہواؤں کو بھی پانی کی بشارت کا ذریعہ بنا دیا کہ خود اس کا وجود بھی نعمت، اور بارش کی خبر دینا بھی ایک نعمت ہے. اچھا اب آپ یہ غور کریں، اور یہ سب اسباب کے تحت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ اس سب چیزیں جو ہے نا مثال کے طور کے اوپر ایک اندھی طور پہ خلق ہو گئی ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جو ہے سائنٹیفک انداز میں اس کو بنایا ہے، اور اس کے پیچھے سائنس ہے، اس کے پیچھے ایک تخمینہ ہے، اس کے پیچھے ایک علم ہے. یعنی جو ہے ہر چیز کی ایک وجوہات ہیں. آپ کہیں گے کہ جو ہے اس کی یہ وجہ ہے، ارے وہ وجہ خلق کرنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے کہ جب نور عالم بالا پر ہوتا ہے تو سایہ نہیں دیتا، نور جب بلندی پر ہوتا ہے تو سایہ نہیں دیتا، لیکن جب نور مادے پر میٹر پہ پڑتا ہے تو سایہ پیدا ہوتا ہے. نور جب میٹر سے ٹکراتا ہے نا تو سایہ پیدا ہوتا ہے، میٹر سے ٹکرایا تو سایہ پیدا ہوا. تو آپ کہیں گے کہ وہ تو نیچرل چیز ہے. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس نیچر کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، خالق نور بھی وہی ہے، اور اس مادے اور اس تخمینے کا خالق بھی وہی ہے کہ اس نے ایسا قانون بنایا ہے، یہ قانون بھی اسی کا بنایا ہوا ہے، وہ چاہتا تو میٹر سے نور ٹکراتا مگر سایہ نہ پیدا ہوتا۔ ہم چاہتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا، اور وہ چاہتا تو ایک ہی جگہ ساکن بنا دیتا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو سائے کو ساکن کر دیتا۔ سائے جو متحرک ہے، خود سائے کا پیدا ہونا ایک نعمت ہے اور سائے کا متحرک ہونا ایک نعمت ہے، لیکن یہ سائے جو پیدا ہوتے ہیں وہ نور کے طفیل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر ایک چیز کو فوقیت دی ہے، یعنی نور کو سائے پر فوقیت دی ہے، روشنی کو اندھیرے پہ فوقیت دی ہے، ہے نا، حیات کو موت پہ فوقیت دی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ نور کے طفیل میں سائے کو پیدا کیا ہے، کہ نور گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، سائے گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ باطل کا کوئی مزاج نہیں ہوتا، باطل اگر پیدا بھی ہوتا ہے تو حق کے طفیل میں پیدا ہوتا ہے، اور باطل کی مثال ہم سائے کی طرح دیتے ہیں کہ سائے گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں، نور گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے۔ نور کو ہم وجود سے تعبیر کرتے ہیں، اور باطل کو سائے کو باطل کی تشبیہ دیتے ہیں کہ سائے گھٹتے اور بڑھتے ہیں، باطل میں جو ہے گھٹاؤ اور بڑھاؤ ہوتا ہے، حق میں نہ حق گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، حق کا مزاج ایک ہوتا ہے، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ لیکن حقیقت محمدی نہیں بدلتی، حقیقت شبیری نہیں بدلتی، یعنی حق نہیں بدلتا، جیسا علامہ اقبال کہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ باطل کے مزاج میں گھٹاؤ اور بڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن حق کے مزاج میں گھٹنا اور بڑھنا نہیں ہوتا۔ حق کی مثال نور کی طرح ہے، باطل کی مثال سائے کی طرح ہے۔ باطل کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن باطل پیدا بھی ہوتا ہے تو حق کے طفیل میں پیدا ہوتا ہے۔ حق کی غیر موجودگی کا نام باطل ہے، وہ بھی حق کے طفیل میں، حق کے طفیل میں۔ اسی لیے کہا اذا جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں نور نہیں ہوتا ہے اسی جگہ پہ سایہ ہوتا ہے، سایہ اس اندھیرے کا نام ہے، جو نور جہاں پہنچ نہیں پاتا ہے اسی کو سایہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ سایہ پڑتا ہے تو نور کے طفیل میں پڑتا، اگر نور نہ ہوتا تو سایہ بھی نہ ہوتا، اگر نور نہ ہوتا تو سایہ بھی نہ ہوتا، اگر آفتاب نہ ہوتا اس کی روشنی نہ ہوتی تو سایہ بھی وجود میں نہ آتا۔ تو سایہ جو وجود میں آیا ہے تو نور کے طفیل میں وجود میں آیا ہے۔ اور پھر ہم نے آفتاب کو اس کی دلیل بنا دیا، سائے کی دلیل یہ کہ آفتاب کو اس کے لیے دلیل، کہ یہ آفتاب دلیل ہے۔ ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، اور پھر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، یعنی سائے آہستہ آہستہ اس سائے کو کھینچ لیا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اور وہی خدا وہ ہے جس نے رات کو تمہارا پردہ اور نیند کو تمہاری راحت اور دن کو تمہارے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت قرار دیا ہے۔ اس نے اوقات کو بانٹا ہے انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے. وہ خالق انسان ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ انسان کو کتنی دیر آرام چاہیے, کتنی دیر سکون چاہیے, کتنی دیر یہ کام کر سکتا ہے. یہ پورے جسم کی مشنری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی طرح سے واقف ہے کہ اس کو آرام کی بھی ضرورت ہے, اس جسم کو. اس کے لیے ایسے اوقات دن بنانا بھی ضروری ہے, اس لیے کہ جو ہے آپ کو کبھی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے, شدید روشنی کی ضرورت پڑتی ہے, اور کبھی آپ کو آپ خود کبھی اندھیرا کر دینا چاہتے ہیں. کبھی آپ کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو کبھی آپ کو اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کو روشنی کی ضرورت ہو تو ہمیشہ 24 گھنٹے وہ روشنی ہی کو پسند کرتا ہو. کبھی وہ چراغ گل کر دیتا ہے, کبھی چراغ روشن کر دیتا ہے, کبھی وہ لائٹ جلاتا ہے نا, کبھی جو ہے کہتا ہے کہ اس لائٹ کو بند کر دیجئے. جب بند کر دینا ہے تو پھر روشن کیوں کیا جائے, جب روشن کرنا ہے تو پھر بند کیوں کیا جائے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کو بند لائٹ کا بند ہونا بھی انسان کے لیے ضروری ہے, چراغ کو گل کرنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے. جب اس کو نیند آتی ہے, جب وہ سونا چاہتا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ روشنی کو چراغ کو گل کر دیا جائے تاکہ سکون سے سویا جائے. سونے کے لیے اس کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب وہ جاگ جاتا ہے تب اندھیرے کو پسند نہیں کرتا. جب وہ جاگ جاتا ہے تو اس کو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. جب وہ دکان جانا چاہتا ہے, بازار جانا چاہتا ہے, آپ تصور کیجئے اگر 24 گھنٹے اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو پھر انسان اس میں کچھ کام کر سکتا ہے؟ اندھیرے میں دکانیں لٹتی ہیں, اندھیرے میں جو ہے کاروبار نہیں کیا جا سکتا ہے. تو کاروبار کرنے کے لیے, معاش کے لیے, حصول معاش کے لیے, کاروبار کے لیے, نوکری کے لیے, دن گزارنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے, پڑھنے لکھنے کے لیے, ہنر سیکھنے کے لیے, ہنر سکھانے کے لیے, سب کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. تو اس نے روشنی کا بھی انتظام کیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خود بخود ہو گیا ہے, بلکہ یہ کیا گیا ہے. اندھا نظام مزاج انسانی کو کیسے جانتا ہے, اندھا نظام اور اندھی قدرت کس طرح سے جو ہے مزاج کو سمجھ. اگر یہ حادثاتی طور پر کائنات اندھی طور پر خلق ہو گئی ہے اور اس کائنات کو پاس علم نہیں ہے, اس حادثے کو علم نہیں ہے, تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. حادثے میں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ نظم, یہ ترتیب نہیں رکھی جاتی ہے, لیکن اس نظم و ترتیب کا رکھا جانا ایسا نہیں ہے کہ صرف روشنی خلق کی گئی ہے, بلکہ اندھیرے بھی بنائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. وہ روشنی کا بھی خالق ہے اور اندھیرے کا بھی خالق ہے, سائے کا بھی خالق ہے, روشنی کا بھی خالق ہے. نور و ظلمات سب اسی نے پیدا کیے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا, وہی پروردگار وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا, یعنی پردہ حائل کر دیا آپ کے اور سورج کے درمیان میں. ایسا نہیں کہ سورج کو مٹا دیا, غائب کر دیا, آپ کے اور اس کے درمیان میں ایک حجاب ٹھہرا دیا, ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جو آپ نہیں کر سکتے تھے, ہم نہیں کر سکتے تھے. ہم اس قدر بے فکر ہیں نظام کائنات سے, اور یہ بے فکری کی وجہ سے زمین پہ لڑ رہے ہیں, اس لیے کہ جو ہے آسمانوں نے ہمیں اپنی طرف متوجہ نہیں کر رکھا ہے، نظام خود بخود اتنی آسانی سے چل رہا ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تھوڑا نظام اوپر کا ہل جائے تو سارے انسانوں کو زمین کی فکر چھوڑ کے آسمانوں کے بارے میں غور کرنا پڑے گا۔ اگر سورج طلوع ہونا بند ہو جائے اور معلوم ہوا کہ یہ پورا سال اندھیرا ہی رہنے والا ہے، تب انسانوں کو اپنے جھگڑے چھوڑ کے، اختلافات بھلا کے، زمین کی باتیں چھوڑ کے آسمان کے بارے میں غور کرتے رہنا پڑے گا کہ بھئی یہ بڑی مصیبت ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے، اور اس فکر میں لگ جائے گا تو پھر یہ آپسی جھگڑے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے، سارے متحد ہو کے اوپر کے بارے میں سوچنے لگیں گے۔ لیکن نظام شمسی نے اس طرح کام کرتا ہے کہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود ہو رہا ہے کام، خود بخود سورج طلوع ہو رہا ہے، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہر روز اگر سارے انسان اگر اسی میں لگ جاتے تو پورا وقت تو اسی میں برباد ہو جاتا، سورج کو ڈھکیلنے میں اور سورج کو بلانے ہی میں پورا وقت ختم ہو جاتا کہ سارے انسان مل کے معلوم ہوا سورج کو پلٹانے میں وقت گزار دے رہے ہیں۔ ہم اپنے کام میں مشغول ہیں لیکن نظام خود بخود جو ہے وہ سورج طلوع بھی ہو رہا ہے اور دیکھے دیکھے تک غروب بھی کر جا رہا ہے، آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم کتنی راحت میں ہیں، کہتے ہیں بڑی مشکلات ہیں، پریشان، کوئی کون سی مشکل ہے، مصیبت کون سی ہے؟ مصیبت اس وقت ہوتی جب سورج طلوع نہ ہوتا، مصیبت اس وقت ہوتی، آپ دیکھیں تھوڑے دن اگر بارش نہ ہو تو واویلا مچ جاتا ہے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں پڑ رہی ہے، چونکہ یہ کام خود بخود ہو رہا ہے، جو کام سارے انسان مل کے کرنا چاہیے تھا وہ خود بخود ہو رہا ہے، اب آپ کو ایک دم راحت مل گئی۔ اب اندھیرا آ جاتا تو اجالے کے لیے پوری رات محنت کرنا پڑتا کہ صبح روشن ہو اور سورج طلوع ہو، تو معلوم ہوا سورج طلوع ہونے کے لیے پورے کے پورے انسان کرے ارض کے مل کر سب جٹے ہوئے ہیں، رات بھر سب ڈھکیل رہے ہیں، تب کہیں جا کر جو ہے صبح ہوگی اور سورج طلوع ہوگا، تب تو پسینے چھوٹتے ہیں انسان کے۔ لیکن ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ سو جائیے خود بخود سورج طلوع ہو جائے گا، آپ کے اٹھنے سے پہلے سورج طلوع ہو جا رہا ہے، اور سورج طلوع بھی ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھیں گے اطمینان سے، کیونکہ کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو، خود بخود سورج طلوع ہو رہا ہے، جیسے آپ کوئی جو ہے شہزادے ہیں، جیسے جو ہے آپ طبیعت کے جو ہیں بادشاہ ہیں، کہ نظام طبیعت آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ بادشاہ وقت ہیں، شہنشاہ کائنات ہیں، کہ آپ آرام فرمانا چاہ رہے ہیں تو خود بخود جو ہے قندیلیں بجھنا شروع ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ اب حضور تھک چکے ہیں، بس آہستہ آہستہ جو ہے وہ سب چیزیں لپیٹا جائے، سورج کو جو ہے بھگایا جائے، روشنی قندیلیں بند کی جائے، ہے نا، نواب صاحب سونا چاہ رہے ہیں، تب نواب صاحب آرام فرماتے ہیں تو اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اب سو چکے، اب اٹھنا چاہ رہے ہیں نواب صاحب، تو آپ اٹھنے سے پہلے ہی جو ہے نا معلوم ہوا کہ جو ہے پورے قندیلیں روشن کر دی جائیں، اب اٹھنے والے ہیں، اب نواب صاحب اٹھنے والے ہیں نا بھائی، اب جو ہے خود بخود جو ہے ہوائیں چلائے جائیں، نسیم بادے نسیم سحری چل رہی ہے، ان کو ایسے نہ اٹھایا جائے بلکہ جو ہے لوریوں کے ذریعے سے چہچہاتی ہوئی چڑیاں چہچہا رہی ہیں، مرغ بانگ دے رہا ہے، الارم دے رہا ہے، اٹھئے صبح ہو گئی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا جو ہے جو دلی میں ایک بادشاہ تھے آخری شاہ ظفر، ان کے جو ہے ان کے جو वो थी कनीजें, वो जाके उठाया करती थी शहजादियों को, तो ऐसा नहीं उठाया करती थी, पहले राग छेड़ती, पहले गाने गाती थी आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे नहीं उठा दिया जाता था हाथ पकड़ के, बल्कि जो है एक आधा घंटा पहले से जो है वो नगमे लोरियां और जो है ना नगमे छेड़े जाते थे राग आहिस्ता आहिस्ता से। एक शहजादी को उठाने के लिए 8-10 सहेलियां जो है ना अतराफ में बेड को और जो है ना उनके अतराफ को घेर लिया करती थी और बिस्तर को घेर के आहिस्ता आहिस्ता लोरियां तब वो उठा करती थी। ये यही कैफियत हम लोगों की है। ये हमारे लिए जो है बाद नसीब में सहरी चल रही है, हमको लोरियां दी के सुलाया जा रहा है, हमें नगमों के जरिए से उठाया जा रहा है, कोयलें पुकार रही हैं और जो है ना चिड़ियां चहचहा रही हैं कि हम लोग सब उठ गए हैं, अब आप भी उठिए, आप भी उठिए, है ना, सहर खेजी के लिए उठा रहे हैं। और जो है ना ऐसा नहीं कि अचानक धन से जो है ना सूरज आपके चेहरे पे मार रहा है, ऐसा भी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सुबह सादिक हो रही, पहले काजिब होती है उसके बाद सादिक होती है ना, पहले सुबह काजिब होती है फिर सुबह सादिक होती है उसके बाद कहीं जाके सूरज तुलू होता है। तो ये सारे के सारे उसमें जो है इतना लाड़ो प्यार दिया जा रहा है कि कुछ लोग इस लाड़ो प्यार में बर्बाद हो रहे हैं, ये इस लायक नहीं है कि इनको इतना प्यार दिया जाए, लेकिन ये मोमिन के तुफैल में इन लोगों के, क्योंकि जो है अल्लाह सुबहान व तआला अपने खास बंदों के लिए ये रहमत नाजिल कर रहा है, जो जो सहर में उठ के इस्तग़फ़ार करने वाले हैं मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, उनके लिए ये सब कुछ हो रहा है ताकि वो हमारी अजमतों का इकरार करके सजदे में गिर जाएं और इस तरह से हमारी नेमतों का इकरार करें और रहमतों का इकरार करें और सजदे में गिर जाएं आयतों को देखकर। तो मुसलसल आयतों पर आयतें, आयतों पर आयतें, उनके तुफैल में ये मुशरिकीन, ये काफिर, ये नाफरमान, ये सरजनिश करने वाले ये लोग और इस माहौल में और बिगड़ रहे हैं, और बिगड़ रहे हैं, और बिगड़ रहे हैं। ये लाड़ो प्यार इनको यजीद बना रहा है। झुलस गए थे जो जहरा का घर जलाने में, इलाज उनका नहीं है कहीं जमाने में, इसीलिए तो मुसलसल शराब पीता था, यजीद पैदा हुआ था शराब खाने में, बेजा लाड़ो प्यार ने यजीद को यजीद बना दिया था। दुनिया की मुरफ्फाहाली, पैसा, दौलत, इख्तदार, इन सब चीजों ने जो है मेहनत और मशक्कत से दूर कर दिया था। शायरी हो रही है, इश्कबाजी हो रही है, बंदरों से खेला जा रहा है, खेल कूद में जो है शहजादे पल रहे हैं। तो ये शहजादे बिगड़े हुए शहजादे हैं, ये बड़े होकर फर्जंदे रसूल का कत्ल करेंगे, मोमिनीन को कत्ल करेंगे, दर्द सर बनेंगे, वही हो रहा है। ये अमरीकी, ये इसराइली, ये जो है नेमतों का गलत फायदा उठाकर यजीद व शिम्र बन रहे हैं और बनकर मोमिनों के गले काट रहे हैं, मुसलमानों के गले काट रहे हैं, मोमिनों के गले काट रहे हैं, मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं, कुरान मजीद जला रहे हैं, मस्जिदों पे बमबारियां कर रहे हैं, है ना। तो ये अल्लाह सुबहान व तआला ने सब किस लिए बनाया था और किसके लिए बनाया था और इसका कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये सब चीजें बहुत गौर व फिक्र करने वाली हैं कि ये हर आन हमारे लिए लम्हे फिक्र हैं, लेकिन ये सब उनके लिए निशानियां हैं जो साहिबान अक्ल हैं, और अक्ल उनके पास है कि जो जिसके जरिए से वो इबादत करते हैं। अल अक्ल मा उबिदा बिहर रहमान वक्तुसिबा बिहिल जिनान, अक्ल वो है जिसके जरिए से इबादत की जाती है, अल्लाह सुबहान व तआला को जिसके जरिए से समझा जाता है और जिसके जरिए से जन्नत का इक्तसाब होता है, उसका नाम दर हकीकत अक्ल है। इरशाद हो रहा है कि किस तरह से अल्लाह सुबहान व तआला ने इन नेमतों को नाजिल किया है। اور کس طرح سے رات کو خلق کیا، کس طرح سے دن کو خلق کیا، کس طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمتیں انسانوں کو دی ہیں، لیکن انسان ہے کہ اس کی قدر نہیں کرتا، انسان ہے کہ اس قدرت خدا کو سمجھتا نہیں ہے. لباسا جو ہے پردہ پوشی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور سبات جو ہے سکون، آرام، نشور، کام کے لیے نکل کھڑے ہونے کا نام ہے. یہ تینوں لفظ یہاں پر موجود ہیں کہ جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا. سباتا یعنی آرام، سکون، یعنی ہم نے قرار دیا ہے تمہارے لیے رات کو لباس، پردہ پوشی. والنوم، نیند، نیند آنا بھی اللہ کی رحمت ہے. اب دیکھیے کتنا مشکل ہوتا ہے، چھوٹے موٹے نرسیں جو ہے نا وہ بے ہوشی کا انجیکشن نہیں دے سکتے، بڑے ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے. جس وقت جو ہے ڈلیوری ہو یا کچھ ہو تو معلوم ہوا کہ انجیکشن دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بے ہوش ہو جائیں گے تو اٹھیں گے نہیں تو کیا بڑا مسئلہ ہو جائے. ایسا کچھ بے ہوش کیا جائے کہ پھر دوبارہ اٹھنے کا امکان باقی رہے، ایسا نہ ہو کیونکہ بے ہوش ہو کے بے ہوشی ہو جائیں پوری طرح سے، پھر ہوش ہی میں نہ آئیں، ایسا بھی نہیں ہونا ہے. ایسا ہونا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوں اور اس کے بعد واپس پلٹ کے آئیں. نیند کو کہتے ہیں اخت الموت، موت کی بہن، یعنی موت کے قریب جا کر پھر واپس آنا. سو جائیں ایسے جیسے مر جائیں، مگر ایسا بھی نہ مرے کہ پھر مر ہی جائیں، بلکہ جو ہے پھر واپس اٹھایا جائے. تو پھر نیند آنا بھی کتنا بڑا معجزہ ہے. کتنے لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، جن کو نیند نہیں آتی ہے ان کو نیند کی اہمیت کا پتہ ہے. جن لوگوں کو آ جاتی ہے نیند تو ان کو قدر ہی نہیں ہے نیند کی، وہ کہتے ہیں آنا ہی چاہیے، آتی ہی ہوگی، اس کو تو آنا ہی چاہیے، وہ تو طبیعت کا تقاضا ہی ہے. کچھ طبیعت کا تقاضا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہ نوم سباتا، کہ اس نے نیند کو تمہارے لیے آرام و سکون کا ذریعہ بنایا. وہ چاہتے تو آنکھیں کھلی رہتی، کبھی نیند ہی نہ آتی آپ. اور کتنے ایسے مریض ہیں کہ جن کو نیند نہیں آتی اور وہ بےچارے نیند کے لیے پریشان رہتے ہیں. تو نیند کا آنا معجزہ ہے، اور نیند کا آنے سے بڑا معجزہ نیند کے بعد اٹھنا، اور اس سے بڑا معجزہ ہے. سونے کے بعد انسان گویا مر گیا، اس کو پتا ہی نہیں چلا کہ کتنے گھنٹے گزرے ہیں. دن گزرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور اس دن کے گزارنے کے لیے ہی ساری پریشانیاں ہیں. رات تو خود بخود گزر جاتی ہے، 12 گھنٹے تو یوں ہی گزر گئے 24 گھنٹے میں. جو 12 گھنٹے آپ کے حوالے کیے گئے ہیں، اس میں ساری غیبتیں، فساد، بربریت اور قتل و غارت گری، یہ سب کچھ جو ہے اس 12 گھنٹے میں ہو رہے ہیں جو آپ کو جگایا جا رہا ہے. اور اس جب جاگ رہے ہیں تبھی آپ کے لیے عبادتیں بھی قرار دی گئی ہیں، لیکن عبادتیں چھوڑ کر غیبتیں، رسہ کشی، تہمتیں، الزام تراشیاں، فساد، بربریت، سب اسی 12 گھنٹے میں ہو رہے ہیں. تو ایک تو وجعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرما وجعل النہار نشورا، اور اس نے دن کو کاروبار کے لیے بنایا ہے، اٹھ کھڑے ہونے کے لیے، تمہارے لیے کاروبار کے لیے، اٹھنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو نہار بھی اسی نے، لیل بھی اسی نے، نوم بھی اسی نے، سب اسی نے خلق کیا ہے. یہ انسان کی کیفیتیں ہیں، انسان کا بھی خالق وہی ہے اور انسان کی کیفیتوں کا خالق بھی وہی ہے. انسان پہ تارے ہونے والی کیفیتیں بھی اسی کی اپنی ہیں. وَهُوَ الَّذِي، یہاں تک کہ انسان کے اندر خوشی کا احساس، انسان کے اندر غم کا احساس، انسان کے اندر غصہ، انسان کے اندر شجاعت، جرأت، ترس، خوف، یہ ساری کیفیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے ادخال السرور فی قلب مومن، یہ بھی ایک عبادت ہے. اور آج مثال کے طور کے اوپر یہ جو طاق راتیں ہیں، یہ ساری طاق راتیں شب قدر والی ہیں. یہ تیسرا دہا سبھی کا سبھی، ساری راتیں مقدس، ساری راتیں شب قدر کی طرح ہیں. اور اس میں عبادت مخصوص نہیں ہے، آپ اگر مومن کو ہنسا رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، بیمار کی عیادت کر رہے ہیں یہ اس سے بڑی عبادت ہے. مومن سے مزاج پرسی کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے. یعنی یہ انسان کو اللہ نے جو سرور کی کیفیت دی ہے یہ بھی اس کی نشانی ہے. اور یہ سرور دوسرے کے قلب میں ڈالنا اور دوسرے کو جو ہے اس آیت الہیہ سے آشنا کروانا، کیونکہ خوش ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ورنہ ہم خوش ہونا چاہیں تو نہیں ہو سکتے تھے اللہ نے اگر یہ کیفیت ہمارے اندر نہ پیدا کی ہوتی. دوستوں سے مل کے نفرت ہوتی، یہ تو اللہ نے ہمارے دلوں میں یہ محبت ایجاد کی اور اس محبت میں جو ہے بشارت دی اور اس میں جو ہے ایک لبخند کی کیفیت پیدا کی اور ایک سرور پیدا کیا جس میں ہمیں لطف آتا ہے، ہمیں مزہ آتا ہے. تو یہ مزہ، یہ لطف، یہ بشارت، یہ چہرے کا جو ہے کھلنا، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں. ورنہ پوری دنیا بھی چاہتی تو کسی رونے والے کو ہنسا نہ سکتی، ہنسنے والے کو رلا نہ سکتی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف ہے کہ وہ ہمیں ہنساتا بھی ہے، وہ ہمیں رلاتا بھی ہے. اور یہ ساری کیفیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی کیفیتیں. یہ ہمارا جرأت، شجاعت ہمارے اندر پیدا، وہی جسم ہے جو شجاعت کے وقت ایک الگ انرجی آ جاتی ہے. پھر بزدلی کے وقت یہی انسان ہے جس کے اندر سے، وہی جسم ہے، وہی پہلوان ہے. پہلوان پہ بھی خوف طاری ہو جاتا ہے تو پھر وہ طاقت اس کے جسم کی سلب، جبکہ جسم وہی جسم ہے لیکن طاقت سلب ہو گئی. اور کمزور انسان کے اندر جب شجاعت پیدا ہو جاتی ہے تو وہی کمزور انسان ہے، لیکن یہ طاقت کہاں سے آئی، یہ جرأت کہاں سے آئی؟ تو جرأت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یعنی شجاعت بھی اللہ کی جانب سے عطا کی ہوئی فضیلت کا نام ہے. غصہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تاکہ اس سے انسان اپنی غیرت کا دفاع کر سکے، اپنی ناموس کا دفاع کر سکے، حق کے لیے پائیدار رہ سکے. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن یہ ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھنے والے ہیں. یہ شب قدر، یہ راتیں، یہ ایام غور و فکر کی ایام ہیں. یہ تلاوت قرآن، صرف الفاظ قرآن کی تلاوت نہیں کرنا ہے، یہ کائنات خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ذرہ ذرہ آیت الہیہ ہے. اور یہ کائنات کی کتاب کو، کہ اوراق کو سمجھ کر پلٹنے کی ضرورت ہے. ہر لحظہ کائنات کا غور و فکر دیتا ہے انسان کو. اور یہ کائنات قرآن تکوین ہے انسان کے لیے، جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. یہ خود کتنی بڑی نعمتیں، ایک ہم اتنی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہم کو احساس نہیں ہے. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انسان ناقدرہ ہے، انسان ناشکرہ ہے، انسان شکر بجا لانے والا نہیں ہے. یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی جو انسان کو آہستہ آہستہ اس کائنات سے آشنا کروایا گیا. فرض کیجئے کہ اگر آپ پورے شعور کے ساتھ، عقل و ہوش و خرد کے ساتھ اس زمین پر قدم رکھتے تو اس کائنات کے عجوبے کو دیکھ کر آپ کی عقل سلب ہو جاتی، دیوانے ہو جاتے، ہم پاگل ہو جاتے. یہ ہوش ربا نظارے ہیں اور انسان کا ہوش اڑا لے جاتی. انسان اس کائنات کی حرکت اور اس کائنات کی رونقوں کو دیکھ کر، اس کائنات کے عجوبے کو دیکھ کر، اس کائنات کی آیات اور نشانیوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا، اور قریب یہ بھی تھا کہ اس ہیبت سے موت واقع ہو جاتی۔ یہ سمندر کی موجوں کی روانیاں، ہیبت ناک آوازیں، یہ بجلیوں کا کڑکنا، انسان ہیبت سے مر جاتا۔ اور یہ خوبصورتی کائنات کی انسان کو پاگل کر دیتی۔ اردو کا ایک شاعر ہے جوش ملی آبادی، وہ کہتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ میں تاج محل کا دیدار کرنے کے لیے گیا تو میں اپنے باپ اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ تھا، میں بچہ تھا، لیکن جب میں تاج محل کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو ایسا وجد میرے اندر طاری ہوا، اس کی خوبصورتی کی کیفیت میرے دل و دماغ پہ ایسے اثر انداز ہوئی کہ قریب تھا کہ میرا دل کیا چاہ رہا تھا کہ منہ اچکوں کودوں اور تاج محل کو جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لے کے منہ میں ڈال کے کرم کرم چبا جاؤں، ایسا ناچوں کودوں کہ لوگ سمجھیں کہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں دوسرے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اس خوبصورتی کو دیکھ کر یہ لوگ پاگل کیوں نہیں ہو رہے ہیں، دیوانے کیوں نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر میں اس طرح سے کودوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے مجھے، یہ کہہ کے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا تھا۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ ایک شعور میں آنے والا بچہ جب یہ کہتا ہے کہ تاج محل کی خوبصورتی کو میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، قریب تھا کہ میں اچھل کود کرتا اور دیوانہ وار حرکتیں کرتا، گلاٹیاں مارتا، قلابے بازیاں کرتا اور جو ہے نئی نئی حرکتیں کرتا، پاگلوں اور دیوانوں کے جیسا گریبان چاک کر لیتا، جب یہ کیفیت صرف ایک مخلوق کی بنائی ہوئی تاج محل کو دیکھ کر ہو رہا ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے اگر انسان پورے شعور کے ساتھ زمین پہ قدم رکھتا تو یہ زمین کی ہریالیاں، یہ بادلیں، یہ سمندر کی روانیاں اور یہ ساحل، یہ خوبصورتیاں، یہ سب کچھ دیکھ کر، یہ باغ و بہار، یہ سب کچھ دیکھ کر پاگل نہیں ہو جاتا۔ سمندر کے اندر کی مخلوقات، وہ خوبصورت مچھلیاں آپ ایکویریم میں دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کے جو ہے، کس قسم کی مخلوق ہے، اب پورے ہوش کے ساتھ دیکھتے ہیں، جبکہ ہم آہستہ آہستہ کائنات سے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر یہ رحم کیا کہ آہستہ آہستہ ہمیں تخیل عطا کیا، توہم عطا کیا، اس کے بعد تعقل عطا کیا، آہستہ آہستہ ہمیں کائنات سے آشنا کیا، آہستہ آہستہ ہم کائنات سے آشنا ہوئے، اور دن و رات یہ سبھی چیزیں ہم بچپن سے دیکھ دیکھ کے گویا عادی ہو گئے، اس لیے ہم پر اس چیز کا اثر نہیں پڑتا، لیکن آج بھی کوئی جذبات اور احساسات رکھنے والا ان نظاروں کو دیکھتا ہے تو آج بھی وہ قلابے بازیاں کرنے لگتا ہے اور اس مستی میں گم ہو جاتا ہے، اس باغ و بہار کی کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس کی خوبصورتی کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی راستے سے چلنے والا اس خوبصورتی کو آج برداشت نہیں کرتا جبکہ وہ دن و رات یہ سب کچھ دیکھ کے آشنا ہوا ہے۔ کتنی حسین ہے یہ کائنات، کتنی خوبصورت ہے یہ کائنات، کیسے جلوے ہیں، تنوع ہے کائنات میں، ایک رنگ نہیں ہے، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، چادریں پلٹائی جاتی ہیں، بیڈ شیٹ جس طرح سے آپ گھر کی بدلتے، یہ بیڈ شیٹ پسند نہیں آئی، دوسری نہیں آئی، تیسری معلوم ہوا کہ یہ پسند نہیں آیا، یہ رنگ پسند نہیں آیا، دوسرا رنگ بدلو، تیسرا رنگ بدلو، چوتھا رنگ، وزین السما زینت الکواکب، اور ہم نے زینت بخشنے کے لیے، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ خود وہ کتنا جمیل ہے کہ وہ جمال کو پسند کرتا ہے. وَهُوَ الْجَمِيلُ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وہ ایسا جمیل ہے کہ جو جمال کو پسند کرتا ہے. وہ اتنا خوبصورت، وہ کتنا خوبصورت ہوگا جس کی خوبصورتی کی ایک جھلک آپ کائنات میں دیکھ رہے ہیں. سمندر کے ساحل پر آپ جائیں اور نظارہ کریں، ہر موج ایک الگ پیغام لے کے آ رہی ہے. پھر بادلوں کا اٹھنا، بارش کا برسنا، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، ہے نا، کبھی اندھیرا کبھی اجالا کبھی روشنی، موسم بدلتے ہیں کہ ایک موسم سے انسان کہیں پریشان نہ ہو جائے، کبھی گرمی کا مزہ کبھی سردی کا مزہ، ہے نا، گرمی کا لطف الگ سردی کا لطف الگ. یہ ساری خوبصورتیاں، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس کے مزاج کے مطابق خلق کی ہیں، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے. آہستہ آہستہ آشنا کروایا گیا ہے. ہرن کا بچہ پیدا ہوتے ہی دوڑنے لگتا ہے، بندر کا بچہ پیدا ہوتے ہی اچکنے لگتا ہے، سارے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، لیکن یہ انسان تنہا مخلوق ہے کہ جس کو جو ہے گودیوں میں پالا جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کائن، اس لیے کہ اس شعور کے ساتھ اسے نہیں چلنا ہے، پہلے اسے گھٹنیوں چلنا ہے، آہستہ آہستہ آشنا ہونا ہے. جبکہ دوسرے، کیونکہ دوسرے جانوروں کو عقل دے کے نہیں بھیجا جا رہا ہے، بلکہ انہیں اس کائنات کی معرفت سے ناشنا بنا کے خلق کیا گیا ہے کہ وہ اس خوبصورتی کو درک ہی نہیں کرتے. وہ تو سمجھتے ہیں یہ سب کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، معرفت کی کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن انسان کو عقل اس لیے دی ہے کہ وہ جانور کی طرح صرف کھانے میں وقت نہ گزارے، بلکہ وہ کائنات کے راز کو سمجھے اور اس سے ایک لطف حاصل کرے. وہ جو معرفت ہے اس کا مزہ کچھ اور ہی ہے، علم کا مزہ کچھ اور ہی ہے. یہی تو وہ کیفیت کا نام ہے کہ جہاں آ کر خواجہ نصیر الدین توسی جیسے علماء صحن مدرسے میں آ کے پکار کے کہتے تھے، اینا ابنا الملوک، کہاں ہیں بادشاہوں کی اولادوں کہ جو عیش و عشرت میں وقت گزار رہے ہیں؟ تمہیں بریانی اور حلیم کی لذت معلوم ہے، لیکن تمہیں علم کی لذت سے تم آشنا نہیں ہو، تمہیں مادی رنگریلیوں کی اہمیت کا پتہ ہے، لیکن تم کو نہیں معلوم کہ اگر ایک عالم کو ایک لفظ کا معنی پتہ چل جاتا ہے تو ایسے لطف آتا ہے جیسے سکندر اعظم کو فتوحات پہ لذت ملتی ہے. ایک لفظ کا معنی جب معلوم ہو جاتا ہے تو وہ لذت ملتی ہے جو سکندر اعظم کو اپنی فتوحات پر بھی نہیں ملتی. اس لیے جوش ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ نوشتو خان ایک ایسی بے نظیر عیاشی بھی ہے جس کے سامنے راجہ اندر کا اکھاڑا بھی گورے غریباں سے زیادہ سنسان نظر آتا ہے، اور اس دنیا میں دولت کی نہیں دماغ کی فرما روائی ہے. کہ یہ علم، یہ معرفت ایک قسم کی ایسی لذت ہے کہ اگر کسی کو یہ لذت مل جائے تو پھر وہ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو علم کی لذت مل جاتی ہے، ابن سینا جیسے لوگ جو بادشاہ اور وزیر بنانے کے لیے حکومت کے عمال پھر رہے ہیں کہ پکڑ کے لاؤ بادشاہ کی کرسی خالی ہے، وزیر کی کرسی خالی ہے، وزیر بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ بننا نہیں چاہتا. لوگ وزارت کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ وزارت سے منہ چرا کے بھاگ رہا ہے. کیوں؟ اتنا بڑا فرق کہاں سے پیدا ہو گیا؟ جن کو مادی لذتوں کی جن کو قدر ہے وہ وزارت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مادی خواہشات اور نفسانی خواہشات کو پورا کیا جا سکے، لیکن جن کو روحانی لذت کی جن کو اہمیت معلوم ہے وہ وزارت سے منہ پھیر کے بھاگ رہے ہیں. یہ ان کو دیوانہ سمجھتے ہیں، وہ ان کو دیوانہ سمجھتے ہیں. ये इनको दीवाना समझ रहे हैं कि देखो वजीर बनाए जा रहे हैं तो बेवकूफ आदमी वजीर नहीं बनकर जो है अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, और वो पढ़ने वाला कह रहा है ये बेवकूफों को क्या पता कि मुझे क्या लज्जत मिल रही है। कुरान मजीद से वो लज्जत मिलती है अगर इंसान लज्जत लेना चाहे। इसीलिए अल्लाह सुबहानहु तआला कहता है जिस बंदे से मैं नाराज होता हूं पहले उससे लुत्फ मुनाजात छीन लेता हूं, मैं जिस बंदे से नाराज होता हूं उससे लुत्फ मुनाजात छीन लेता हूं, इसलिए कि वो नहीं जानता कि लज्जत मुनाजात और आंसुओं के खतरों में कितनी लज्जत है, और अल्लाह सुबहानहु तआला को दिल से पुकार कर गिड़गिड़ाने में जो लुत्फ मिलता है एक आरिफ एक जाहिद एक आबिद को, वो मैकदों में झूलने वालों को नहीं मिलता। जो वो लुत्फ, इसीलिए अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मुझे मस्जिद में जो मजा मिलता है वो जन्नत में भी नहीं मिलता। जन्नत इन लोगों की मुश्ताक होती है जो लोग मस्जिद को छोड़ना नहीं चाहते, जन्नत इनका इंतजार करती है, ये जन्नत की लालच में नमाज नहीं पढ़ते। मा अबत्तु का कौफन लिन्नारे, न मैं तेरी जहन्नम के खौफ से इबादत करता हूं, न मैं तेरी जन्नत की लालच में इबादत करता हूं, बल्कि तुझे लायक इबादत समझता हूं इसलिए इबादत करता हूं। यह अल्लाह सुभानहु तआला इरशाद फरमा रहा है कि वहुवल्लज़ी अरसल रियाह, और वही वो है जिसने हवाओं को रहमत की बशारत के लिए रवा कर दिया है, और हमने आसमान से पाक पाकिजा पानी बरसाया है। ये हवाएं इत्तला देती हैं कि रहमत बरसने वाली है, ऐ दहकानों तुम्हारी खेतियां लहलहाने वाली हैं, तुम घरों में आराम करो करोड़ों की खेतियां तैयार हो जाएंगी, तुम खाली थोड़ी सी मेहनत करके बीन जमीन में गाड़ के सो जाओ, बारिश हम बरसाएंगे खेतियां हम लहलहाएंगे। सूरज की रोशनी भी जरूरी है, बरसात का पानी भी जरूरी है, जमीन की नरमी भी जरूरी है। दहकान समझता है कि खेती मैंने उगाई है, अल्लाह सुबहानहु ताला कह रहा है हमने बारिश को नाजिल किया है, हमने रहमत को बरसाया है, हवाओं को बशारत देने वाली बना के भेजा है। ये सारी नेमतें अल्लाह सुबहानहु ताला की हैं कि उसने पाकिजा पानी बरसाया है। इस मुंजमित कायनात में पानी का सयाल होना कितनी बड़ी नेमत है। यहां हर चीज जामिद है, हर चीज जमी हुई है। इस जमी हुए मकाम पर पानी का सयाल होना कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन ये सारी चीजें वही है गौर व फिक्र करने वालों के लिए, ये सारी चीजें नेमत से नेमतें हैं। और इसके बाद अल्लाह सुबहानहु ताला इरशाद फरमा रहा है और वही वो है जिसने हवाओं को रहमत की बशारत के लिए रवा कर दिया है, और हमने आसमान से पाको पाकिजा पानी बरसा दिया है। उसके बाद इरशाद हो रहा है क्यों ले नुही बिही बल्दतम मैतन व नुस्कीहू मिम्मा खलकना अनआम व अनासिया कसीरा, ताकि उसके जरिए मुर्दा शहर को जिंदा बनाए और अपनी मखलूकात में से जानवरों और इंसानों की एक बड़ी तादाद को सैराब करें। जानवर बेचारे मुंह खोले हुए बैठे हुए हैं, ये कौवे काएं काएं फिर रहे हैं, परवरदिगार कहीं बारिश बरसे कहीं पानी नजर आए तो हम पिए, ताकि इन जानवरों को सैराब किया जाए। वो मासूम पौधे जो इंतजार में हैं, खुश्क जमीन पर पड़े हुए हैं, ये इंतजार में हैं कि इनके ऊपर बारिश बरसाई जा सके। ये हम बारिश क्यों बरसाते हैं, ताकि जो है मुर्दा जमीन को जिंदा कर सकें, जानवरों और इंसानों को सैराब कर सकें। हमने हर चीज को एक जगह इरशाद फरमाया, हमने ये तमाम चीजों को इंसान के लिए बनाया है और इंसान को अपने लिए बनाया है। وَجَعَلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمین میں سب چیز ہم نے تمہارے لیے خلق کی ہے. اور اس کے بعد ارشاد ہوا ایک مقام پر، مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لَيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں خلق کیا انسان اور جن کو مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار مسلمانوں کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرمائے. اس قرآن مجید کے طفیل میں، اس قرآن مجید کے ذکر کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. پروردگارہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، طاغی اور طاغوتوں کا خاتمہ فرما، دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان دین، دشمنان اہل بیت، دشمنان انسانیت کا خاتمہ فرما. پروردگارہ مسلمانوں کی عزت و شرافت میں اضافہ فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، مسلمانوں کے درمیان محبت اور قوت ایجاد فرما، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں ید واحدہ بنا دے. پروردگارہ ہماری طاقت میں اضافہ فرما، ہماری قوت میں اضافہ فرما، ہمارے شان و شوکت کو واپس لوٹا. پروردگارہ ہم تیری نبی کی امت ہے، اس امت مرحومہ پر رحمت نازل فرما. اس ماہ مبارک رمضان کی اس آخری راتوں میں پروردگارہ اپنی رحمت خاص سے ہم سب کی بخشش فرما. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اور نار جہنم کو ہم پر حرام قرار دے. پروردگارہ تو اس زبانوں پہ کیسے عذاب نازل کرے گا جو تیرے ذکر میں گویا ہو رہی ہیں، ان پیشانیوں پر کیسے تو عذاب نازل کرے گا جو تیری بارگاہ میں جھکی ہوئی ہیں. تو پروردگار ان جسموں پر رحم فرما، ان کمزور جسموں پر رحم فرما، ہمارے اموات کی مغفرت فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفایاب فرما،